ってる。عربی نے خطبہ پڑھا گیا تھا، اس میں آیات اور احادیث مبارکہ سے ان کا اردو کرنا، یہ خطبہ عقائد درست کرنے کے بیان میں تھا. آیت مبارکہ اشاعت میں حق تعالی شانہ نے اے مومنو ایمان لاؤ اللہ پر، اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر، اور اس کتاب پر جو اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نازل کی، اور اس کتاب پر اس سے پہلے نازل فرمائی تھی، اس سے پہلے نازل فرمائی تھی، اور جو شخص اللہ اور اس کے فرشتوں اور اس کی کتابوں اور اس کے رسولوں اور آخرت کے دن کا انکار کرے یا انکار کے مرادف کسی قول و فعل کا مرتکب ہو، بے شک و راہ ہدایت سے بہت دور جاتا ہے. اللہ تعالیٰ پر ایمان لانے کا مطلب یہ ہے کہ اس کی وحدانیت کا اور دوسری سب صفات کمال کا اعتقاد رکھے، یعنی یہ سمجھے کہ وہ ایک ہے، اس کا کوئی شریک نہیں ہے، وہ ہمیشہ سے ہمیشہ رہے گا، تمام جہان کو اسی نے پیدا کیا ہے، وہ بڑی قدرت والا ہے، وہ اپنے بندوں کے نیک کام کی بہت قدر کرتا ہے، یعنی اس پر خوب ثواب دیتا ہے، اور اپنے ارادے سے جو چاہتا ہے کرتا ہے. تمام عالم میں جو کچھ ہونے والا تھا اس نے سب پہلے ہی سے لکھ لیا تھا، اس کو تقدیر کہتے ہیں. تمام عالم میں جو کچھ ہونے والا تھا اس نے پہلے ہی سے لکھ دیا تھا، اس کو تقدیر کہتے ہیں. اس جیسی کوئی چیز نہیں، اس کے علم اور قدرت سے کوئی چیز باہر نہیں ہو سکتی، اس کے علم اور قدرت سے کوئی چیز باہر نہیں ہو سکتی. وہی سب کا خالق ہے اور رازق ہے، وہی زندگی دیتا ہے، وہی موت دیتا ہے، وہ غالب ہے، حکمت والا ہے. اس کے رسولوں پر ایمان لانے کا یہ مطلب ہے کہ وہ اللہ کے نیک بندے ہیں اور اس کے رسول ہیں، یعنی ہدایت حل کے واسطے ان کو اللہ نے بھیجا ہے اور وہ سچے ہیں، جو احکام اور خبریں انہوں نے پہنچائیں وہ برحق ہیں. جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر اتاری ہوئی کتاب سے مراد قرآن مجید ہے، وہ اللہ تعالیٰ کا کلام ہے. جبرائیل علیہ السلام اس کو لائے ہیں اور سب پیغمبروں پر وہی لے کر نہیں آیا کرتے تھے، اور پہلی کتابوں پر بھی یقین رکھے کہ بے شک حق تعالیٰ نے تورات انجیل زبور وغیرہ نازل فرمائی تھی، لیکن اب ان کو یہود و نصارا بدل دیا اور وہ منسوخ ہو چکی ہیں. اب قیامت تک قرآن ہی کا حکم جاری رہے گا، اور قرآن میں نہ کوئی تغیر و تبدل ہو سکا اور نہ آئندہ ہو سکے گا. اب قیامت تک قرآن ہی کا حکم جاری رہے گا، اور قرآن میں نہ کوئی تغیر و تبدل ہو سکا اور نہ آئندہ ہو سکے گا. یہ ہمیشہ محفوظ رہے گا، یہ ہمیشہ محفوظ رہے گا. اللہ نے اس کی حفاظت کا وعدہ کیا ہے، اور جو فرشتوں کے وجود کا انکار کرے وہ بھی کافر ہیں، اور آخرت پر ایمان لانا بھی ضروری ہے، یعنی یہ اعتقاد رکھے کہ مرنے کے بعد قبر میں اور دفن نہ ہوا تو جس حال میں اسی حال میں سوال ضرور ہوگا، اور قبروں سے قیامت پھر اٹھایا جائے گا، اور نامہ اعمال تولے جائیں گے، اور سب اعمال کا حساب ہوگا، اور نیک بندوں کو حوض کوثر سے پانی پلایا جائے گا، دوزخ پر پل صراط رکھا جائے گا جو بال سے باریک تلوار سے تیز ہوگا، جنتی لوگ اس پر سے پار ہو کر جنت میں پہنچیں گے، اور دوزخی کٹ کٹ کر گر پڑیں گے، اور قیامت کو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم شفاعت بھی کریں گے، اور جنت والوں کو اللہ کا دیدار بھی ہوگا، جنت والوں کو اللہ کا دیدار بھی ہوگا جو سب نعمتوں سے افضل ہے، اور جنت دوزخ ہمیشہ رہے گی، نہ وہ کبھی فنا ہوں گے نہ ان میں رہنے والے مریں گے. اس کے علاوہ اور بھی ضروری عقیدے ہیں. یہ خطبہ چونکہ عقیدے کے بارے میں تھا تو اسی کا یہ ترجمہ جو پڑھا گیا ہے، تو میں اس کا فرمایا. اس کے علاوہ اور بھی ضروری عقیدے ہیں، یعنی چند جو بہت ضروری ہیں وہ تو بتا دیے گئے، اس کے علاوہ اور بھی ضروری عقیدے ہیں. مثلا تمام صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہم کو عادل یقین کرنا، تمام صحابہ 100% تو عادل یقین کرنا، اور ان سب سے چار خلفاء کو، یعنی چاروں خلفاء کو ترتیب وار افضل جاننا، حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی معراج کو برحق ماننا، اور اولیاء امت کی کرامتوں کا قائل ہونا وغیرہ وغیرہ. غرض مسلمانوں کو عقائد کا سنوارنا نہایت ضروری ہے. زیادہ تفصیل اور کتابوں سے معلوم کر لیں. اللہ تعالی ہم کو اسلام پر قائم رکھے اور ایمان پر خاتمہ کرے اور ہر قسم کے عذاب سے محفوظ رکھے اور جنت نصیب فرمائے، آمین. ہمارے جو کتاب احکام جو ہے خانی رحمۃ اللہ علیہ کی جو کتاب ہے، اس میں سے خطبے ہر ہفتے پڑھا جاتا ہے، ان میں سے آج جو بیان آیا ہے عقیدے کا آیا ہے. اللہ ہم سب کو صحیح عقیدہ رکھنے کی، صحیح عقائد رکھنے کی طرف کتاب. اب اس کی تحقیق کرنی، اللہ ہمارے دلوں کے اندر یہ شوق ہمیں لگا دے کہ اہل علم سے ہم پوچھ پوچھ کر اپنے عقائد کو صحیح کر لیں. جیسے دنیاوی اعتبار سے جس فن کو ہم کرنا چاہتے ہیں، جس کام کو کرنا چاہتے ہیں، جس پیشے کو اختیار کرنا چاہتے ہیں، اس کے جو زیادہ جاننے والے ہوتے ہیں ان کے پاس جا کر سیکھتے ہیں. ایک عام سی بات کا ہر آدمی اس کو اچھی طرح سمجھتا ہے کہ جو بھی آپ نے پیشہ اختیار کرنا ہے یا جو بھی کام کرنا ہے، یہاں تک کہ کوئی کاروبار کرنا ہے، اس کے لیے بھی جو اس کے جاننے والے ہیں، کیونکہ جاننے والا جو ماہر ہے اس کے تجربات سے فائدہ اٹھانا. اتنی سی بات کہ جس نے اس کام کو کر کے اس کام کی اونچ نیچ کو اچھی طرح جانا ہوا ہے، اس کا تجربہ بھی ہے، اس کا مشاہدہ بھی ہے، تو اس کی نگرانی میں سیکھیں گے تو کیا ہو جائے گی، ہمیں سہولت ہو جائے گی. اسی طریقے سے دین کے بارے میں بھی ہمیں اس کے جو جاننے والے کون ہیں، علماء کرام، اللہ پاک ان کی مسائی کو قبول فرمائے اور قیامت تک یہ انشاءاللہ رہیں گے اور رہے ہیں، اور جنہوں نے پہلے کام کیا اللہ ان کی قبروں کو نور سے منور فرمائے. اللہ کا شکر ہے اللہ نے ہمیں جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے ایسی کامل اور مکمل شریعت عطا فرمائی ہے جس میں کسی قسم کی کوئی کمی نہیں. اللہ کرے ہمارے دل کو بھی بھا جائے، کوئی کمی نہیں. اللہ نے ہماری تربیت کے لیے، ہمارے لیے ایسی تفصیل کے ساتھ جزیات تک شریعت مطہرہ کے ذریعے ہمیں پہنچائی. لیکن ہم نے قدر نہیں کی. اللہ دل کو ایسا بنا دے کہ یہ سمجھ لے، مان لے، ہے یہ حقیقت، یہ فرضی بات نہیں ہے، یہ بالکل پکی حقیقت ہے. علیحدہ بات ہے کہ دشمنوں نے محنت کر کے ہمارے دماغوں کے اندر جو ہے، ہمارے دلوں کے اندر یہ وساوس ڈال دیے، شکوک ڈال دیے کہ ہم سمجھتے ہیں کہ اس وقت شریعت جو ہے قابل عمل نہیں ہے، ہمیں کہیں اور سے کچھ سیکھنا پڑے گا. ایسی بات نہیں ہے، ہمیں کسی اور کو جانچنے کی ضرورت نہیں ہے، کہیں اور جانے کی ضرورت نہیں. ہمارے اپنے پاس اپنے گھر کے اندر اللہ نے ہمیں ایسی نعمت عطا فرمائی ہے. ایک ہمارا حال یہ ہے، حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، بلکہ وہ کیا اس کو ترجمہ فرماتے ہیں، تو بات تو اس سے پہلے پر آ گئے تھے حضرت مولانا رحمۃ اللہ علیہ، ان کی فارسی کے اندر باتیں ہیں، حضرت انسی کی تشریح میں، یعنی کبھی کبھی کیا کہ زمانے میں حق اور باطل ساتھ ساتھ چلے ہیں، اور باطل والوں نے یہ کوشش کی ہے کہ مسلمان یہ سمجھے کہ ہمارے پاس کچھ نہیں ہے، تو انہوں نے ایک تمثیل قائم کی ہے. تمثیل یہ دی کہ ہمارا حال یہ ہے کہ ہم دریا کے اندر گھٹنے گھٹنے پانی میں کھڑے ہیں، گھٹنے گھٹنے پانی میں کھڑے ہیں اور سر پر ہمارے روٹیوں کا ٹوکرا ٹوکرا ٹوکی بھرا اور بھیک مانگ رہے پھر ہم پانی کھلا دیں پھر روٹی دے دیں سر پر روٹیوں کا ٹوکرا اور پانی میں کھڑے ہیں اور پانی مانگ رہے ہیں. یعنی اللہ نے ہمیں حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے ایسی کامل اور مکمل شریعت مطہرہ عطا فرمائی ہے جس کے اندر ہماری زندگی کے ہر گوشے کو جو بھی ہماری ضرورت ہے اور جو پیش آ سکتی ہے قیامت تک ان سب کی تفصیل جزیات تک بتائی گئی ہے. اللہ پاک ان کو کہا کرام کی قبروں کو نور سے منور فرمائے. یعنی حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے ہی سے یہ سلسلہ چلا اور اس کو ایسے محفوظ رکھا گیا. ہم پوچھتے نہیں ہمارا حال کیا ہے کہ ہمارا مبلغ علم کیا ہے کہ چند باتیں بچپن میں ماں باپ نے بتا دی چند ہم نے ادھر ادھر سے سن لی آس پاس سے سن لی کبھی مسجد میں آئے کچھ دو چار باتیں جو کام میں ہمارے پڑھ گئی یا چند ایک چھوٹی موٹی کتابیں پڑھ لی. اب جب دین کی کوئی بات اصلی ہمارے سامنے آپ کی ہو کہتے جی یہ پتہ نہیں کہاں سے آ گئی ہم نے تو سنی نہیں. یہ عام جملہ ہے اور ہر عامی آدمی یہ کہہ دیتے. یعنی یہ دعویٰ تو ایسے ہو گیا کہ قرآن حدیث فقہ اور یہ سارا کے سارے علوم حاصل اس نے کر لیے ہوئے ہیں. اب یہ بات ایک نئی سامنے آ گئی. ہمارے ایک ڈاکٹر صاحب سے کہا کرتے تھے ڈاکٹر اکرم صاحب مرحوم جی اللہ والے گزر ہیں رابع کے اندر کہ ہمارا حال یہ ہے کہ پڑھا تو نادرا قرآن بھی نہیں پڑھا تو نادرا قرآن بھی نہیں اور حافظ پر اعتراض کر رہے ہیں. آج تنقید کا زمانہ ہے ہر آدمی جائے گا تو دین سیکھنے سے آئے گا. اللہ سے ہم مانگے کہ اللہ ہمارے دلوں کو یہ شوق لگا دے دل کے اندر یہ شوق لگ جائے. دنیا کا شوق تو لگا ہوا ہے کسی کی ترغیب کی ضرورت نہیں ہے. خود ہی جو آدمی نے جدھر جانا ہے کہتے نہیں جی اس کے لیے فلاں جگہ جائیں گے. بلکہ یہاں تک شوق لگا دنیا کا کہ اگر پاکستان کے اندر اس کے مہر نہیں ہے تو خرچہ کر کے ہم دور دوسرے ملکوں میں جا کے اس فن کو سیکھنے کے لیے بڑی آسانی سے چلے جائیں گے سب رخصت بھی کریں گے. یہ بات تو بالکل اچھی طرح سمجھ میں آئی. لیکن دین کے تعلق سے ہر آدمی جو ہے رائے بھی دے دے گا اپنی مرضی کی بات بھی کہہ دے گا. یہ شوق بھی اللہ کے لگ جائے اور جس کو لگ جاتا ہے زندگی بھر سیکھتا رہتا ہے. کیونکہ یہ ایک ایسا سمندر ہے جس کا کوئی کنارہ نہیں ہے. دینی علوم کا یہ ایسا سمندر ہے جس کا کوئی کنارہ نہیں ہے. مفتی صاحب کئی بار فرماتے ہیں اس کو ہدایہ فقہ کی کتاب ہے بڑی مستند اور بہت بڑی. اس کی چار بڑی بڑی جلدیں ہیں ایک جلد عبادات کے تعلق سے. یعنی ایک حصہ میں عبادات کے مسائل ہیں اور باقی تین حصے ہیں ان کے اندر کیا ہیں اخلاق معاملات اور معاشرت. یعنی تین چوتھائی حصہ جو ہماری زندگی کے اخلاق کو معاملات کو معاشرت کو بتاتا ہے بڑی ذہین جلدی اور ایک عبادت. یعنی ہمیں اگر شوق پیدا ہوا بھی تو عبادت کا ہے باقی کا پتہ ہی نہیں. عبادت کا بھی حال ہمارا مسئلہ کہاں سنا. یہ تو پہلی چیز آج جو تذکرہ ہم نے سنا آج بھی سنا. یہ تو کئی دفعہ یہاں جو خطبہ پڑھا گیا اور یہ بات سامنے آئی ہے کہ عقائد کا سنوارنا بھی ضروری ہے بلکہ یہ تو بنیادی چیز ہے. ان کے اوپر تو عمارت قائم ہوگی. یعنی اس کا بھی حال جو ہمارا ہے بہت سی چیزیں ایسی ہیں جو عقیدے کے اندر ضروری ہیں پتہ ہی نہیں طلب ہی نہیں ہے اس کی ضرورت کا احساس ہی نہیں ہے. لیکن جب اس کی ضرورت کا احساس ہوتا ہے تو پھر سیکھتا ہے. اسی طریقے سے عبادات بھی ہے. ہماری عبادات کا حال بھی کیا ہے. حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ اللہ ان کی قبر کو نور سے منور فرمائے ابھی ہمارے قریبی زمانے میں انہوں نے جتنا کام اس پر کیا فرمایا کرتے تھے کہ دین کے پانچ بڑے بڑے شعبے ہیں. دین کے پانچ بڑے بڑے شعبے ہیں، عقائد، عبادات، اخلاق، معاملات اور معاشرت، یہ بڑے بڑے شعبے ہیں. میں عقائد کا حال جو وہ بھی جو ہے گڑبڑ مسام نہیں ہمارے، اور عبادات کا بھی حال جو ہے وہ بھی لیکن کسی درجے میں ہے، کسی درجے میں عقائد بھی ہیں، کسی درجے میں عبادات کا اہتمام بھی ہے. لیکن حضرت بڑے درد سے یہ بات فرمایا کرتے تھے کہ اخلاق اور معاملات اور معاشرت کے جو بڑے بڑے شعبے ہیں ان کو دینداروں نے بھی چھوڑ دیا. نماز پڑھ رہے ہیں جیسی کیسی بھی ہے، اس کا حال بھی کیا ہماری نماز کا، میں جب تک کرتا ہوں ہماری مشینی نماز، ہماری نماز کیا ہے؟ بس نیت کی نا اللہ رب، وہ رٹی ہوئی نیت ہے ہماری، بچپن رٹا دی گئی، یہی ہوتا ہے نا، بچپن میں رٹ لی نماز، دیکھی وہ رٹی نیت، جلدی سے آ کے ہم نے کیا کہ اللہ اکبر، یہ سوئچ آن ہو گیا ہمارا مشین کا سوئچ، پھر نہیں پتا کیا ہے، پھر آٹومیٹک مشین چل پڑی، وہ رٹے رٹے جملے جو ہے نا وہ جلدی جلدی پڑے، اور جلدی جلدی رکوع کیا، اور جلدی جلدی سجدے کیے، اور سارا کر کے پھر آٹو آپ کو بھی بند ہو گیا، السلام علیکم، نماز ختم ہو گئی. کیوں جی؟ مشین. ایک دفعہ ایک صاحب یہاں نماز پڑھ رہے، فرض کے بعد اتنی تیزی سے کھٹ 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 کھٹ، ہمارے امام صاحب صاحب ہی پڑھ رہے تھے، ہمارے حافظ والد صاحب جو ہے نا وہ کہنے لگے کہ میں نے ان سے پوچھا کہ میری سنا بھی نہیں ہوئی، آپ نے گور کا گل پڑھ لی، تو صاف تھے نا بالکل نا، کہ آپ کیا پڑھتے ہیں؟ کہتے بادشاہ نماز پہ محنت کی دی ہے، احساس بھی نہیں، احساس بھی نہیں، اندازہ لگاؤ. یعنی ایک تو نماز اتنی تیزی سے پڑھی جا رہی ہے، اس کے اندر یعنی آدمی باشعور آدمی سوچ بھی نہیں سکتا، جو ان کہ سنا میں دو رکعت، جب تک سنا پڑی دو رکعت میں کھٹ 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 پوری ہو، اور پھر اس پر کیا کہہ رہے ہیں، یعنی یہ بھی کوئی ایسی کوئی وہ شارٹ شارٹ ہینڈ شارٹ ہینڈ ہوتی تھی نا، اب تو ختم ہو گئی. ایک زمانہ گزرا ہے، ایک مفتی پیشہ تھا یہ، دفتروں کے اندر شارٹ ہینڈ جو ہے یعنی کچھ اشارات بھی وہ لکھ لیتے تھے، افسر کی کچھ لکھوانا ہوتا تھا جلدی جلدی میں، تو باقاعدہ ایک فن تھا، ویسے تو اس کو سن کر لکھنے میں تو ٹائم لگتا ہے نا، تو کچھ کوڈز ہوتے تھے، اشارات ہوتے تھے، وہ فن تھا شارٹ ہینڈ کہ اس نے بہت جلدی سے وہ لکھ لیے، وہاں پہ جا کے تیار کر کے لا کر کئی سوچوں کو منٹوں میں انہوں نے لکھ لی اس نے اشاروں میں، اور پھر جا کے تو یہ بھی پتہ نہیں کوئی شارٹ ہینڈ سیکھ لی انہوں نے نماز کے اندر دکھے اشاروں میں پڑھ لی. اس پر کیا ظلم پر ظلم یہ ہے کہ یعنی اس کا احساس بھی نہیں ہے. ایک صاحب مجھ سے پوچھتے کہ جی اگر زبان سے ادا نہ کرے نماز، الفاظ ویسے ہی تصور میں پڑھ لے تو نماز تو ٹھیک ہے نا. میں نے کہا مفتی صاحب سے پوچھنا، ویسے میرے خیال میں خیالی نماز نہیں ہوتی، خیالی نماز نہیں ہوتی، الفاظ کی ادائیگی ضروری ہے. اب وہ صاحب جو ہے نا وہ کیا کہہ رہے ہیں خیالی نماز، اللہ کرے ہمارے دلوں کے اندر وہ شوق پیدا ہو جائے. یہ آن جو ہم جمع ہوتے ہیں یہ اس لیے جمع ہوتے ہیں، اس لیے ہماری یہ مجلس ہے، اور تصوف نام ہی اسی کا ہے. یہ جو صفائی دل کی ہے وہ یہی ہے، یہ نفس کا تزکیہ یہی ہے کہ نفس جو ہے ہمارے اوپر حاوی ہو کے منفی جذبات اس کے اتنے غالب آ جاتے ہیں کہ اللہ سے غافل کر دیتا ہے. اللہ سے غافل کیا کیا؟ اس کی شریعت سے غافل کر دیا، اپنی مرضی چلنی شروع ہو گئی. جس میں مزہ آ رہا ہے بس ٹھیک ہے، نفس کے مزے کے لیے جی نا. بعض نفلی صدقات خوب کثرت سے دیں گے اور زکات کا حساب ہی نہیں، فرض کا حساب ہی نفلی صدقات. نہیں ہے جی ہمارے معاشرے میں. میں نے پہلے بھی عرض کیا, ایک طرح ایک صاحب آئے کہنے لگے نماز تو انفرادی کھیلا بچے کا دوسرا فائدہ, میں نماز نہیں پڑھتا. ہاں میں مالی خرچوں درختوں کو مشتوں کو خوب دیکھتا ہوں, دوسروں کو پیدا نہ بڑے گھٹنے. اب اس کے نفس نے اس پر غالب آ کر ایک باپ پر ڈال دیا وہاں کہ خیر کے کاموں میں خرچ کروں گا, نماز کیا اپنا فائدہ. یعنی اپنا نقصان کتنا عظیم نقصان ہو رہا ہے کہ اللہ کے حکم کی نافرمانی ہو رہی ہے. اور بھی بہت سی چیزیں ہیں, یہ دیکھ نماز کا انکار کر رہا ہے, انکار یا نہیں, یعنی اس کی افادیت اہمیت وہ درسوں میں دیتا ہوں, مسجدوں میں دیتا ہوں, میں اور جگہ بہت کرتا ہوں. یہ ہے, یہ نفس جب غالب آ جاتا ہے یہ ایسا دشمن ہے, اللہ ہمیں اس کی دشمنی کو سمجھنے کی توفیق دے. تو تصوف کے ذریعے سے تصفیہ یہ ہے کہ دل کے اندر جو نفس نے علائشیں ڈال دی اور جن سے متاثر ہو کر ہم سست ہوتے ہیں. اچھے بھلے جانتے بوجھتے کیا کہتے ہیں سستی ہو رہی, یہ دن رات کے قصے ساتھی آ کے کہتے ہیں جی سستی ہو رہی آج کل, جی فجر میں اٹھ ہی جاتا سستی ہو رہی. یعنی معلوم تو ہے معمول نہیں بن رہا. تو یہ جو علائش نفس نے ڈالی ہیں اور ماحول نے ڈالی ہیں, فضا نے, فضاؤں کے اثرات ہیں, جراثیم آلودہ فضاؤں کے اثرات ہوتے ہیں, جیسے جسم پر ہوتے ہیں اسی طریقے سے روح پر بھی اور دل پر بھی اثرات ہوتے ہیں فضاؤں. ان مادی فضاؤں کے زہریلے اثرات ایسے پڑ گئے ہمارے دلوں کے اوپر جو ہے یہ علائشیں آئی کہ جانتے بوجھتے ہوئے صحیح شریعت کو اپنانے کی ہمت ہی نہیں ہو رہی. جو صاف شفاف بے غبار شریعت مطہرہ, بالکل صاف شفاف بے غبار, لیکن ہمارے اندر ایسی علائشیں آ گئیں اس کی تو رغبت میں لانی نہیں. یعنی اپنی مرضی کی کچھ چیزیں جو ہمارے نفس کو بھاگی وہ تو لے لی, وظیفے لے لی, پوچھتے رہتے وظیفے بتاؤ جی, بعضوں کو اس کا خوب شوق ہے لمبے لمبے وظیفے کر لیں گے, لیکن کاروبار کے اندر جناب پیار نہیں, سارا ہی ناجائز. شریعت مطہرہ تو ہمارے پوری نظام کو کنٹرول کر رہی ہے, ہمیں تو بتایا جا رہا ہے اس کے اندر جو ہے اس کی طرف ہمارا اتفاق. تو تصفیہ یہ ہے کہ دل کے اندر جتنی یہ علائشیں نفس نے ڈالی, فضاؤں نے ڈالی, یہ ساری کی ساری علائشوں کی صفائی جو ہمیں اللہ سے غافل کر رہے ہیں. یعنی اللہ سے غفلت سے مراد یہ ہے کہ اس کی اطاعت سے غفلت, اس کی نافرمانی میں بڑھتے چلے جانا اور نافرمانی نہ سمجھنا. آج تو بہت سی چیزیں ایسی ہیں جن کو ہم نافرمانی ہی نہیں سمجھ رہے, ہے سری نافرمانی. کیا کیا تو پورا کیا. تو تصوف اس صفائی کا نام ہے, تزکیہ نفس کی ان منفی جذبات پر قابو پانے کی اس قوت کو حاصل کرنے کا نام ہے. یہ منفی جذبات جو ابھرتے ہیں اور ابھرتے رہتے ہیں ہر شخص کے اندر, ہر آدمی اپنے اندر جھانکے تو کوئی ایسی بات شرم کی نہیں ہے, یہ ہر ایک کے ساتھ ہے, نفس ہر ایک کے ساتھ ہے. اللہ کا ولی بھی بن گیا تو نفس اس کے ساتھ ہے, اس کو بھی جھلکیاں آتی ہیں. گناہ کی جھلکیاں نہ آئیں یہ نہیں ہو سکتا, آتی ہیں, لیکن اللہ کا ولی جو ہے اس نے محنت کر کے اپنے اندر ایسی استعداد حاصل کر لیا کہ جھلکی آئی اور اس کو دبا لیا, اور جب قوت نہیں ہے تو اس کے پیچھے لگ. تو نفس سے مبارہ کوئی نہیں ہے, فرشتہ نہیں بن سکتا, فرشتے کو ان کی جذبہ ہے ہی نہیں. نہ نفس نے مرنا ہے, یعنی موت تک یہ نفس ساتھ لگا رہے گا. شیطان نے مرنا نہیں, قیام تک شیطان بھی رہے گا. یعنی انہوں نے اپنی کوشش چھوڑنی نہیں ہے. اور اللہ کرے ہمیں بات سمجھ میں آ جائے, ہم نے بچنے کی کوشش بھی چھوڑنی. اس لیے اب کیا جاتا ہے یہ تصفیہ کی محنت, یہ تزکیے کی محنت جو ہے یہ کوئی وقتی چیز نہیں ہے, یہ موسمی نہیں ہے, یہ پوری زندگی بھر کی ہے. جنہوں نے اس کی حقیقت کو جان لیا وہ مرتے دم تک اس کی تشویش میں لگے رہے, یعنی اس سے بچنے کی کوشش کرتے رہے اور کبھی مطمئن نہیں ہوئے اور ڈرتے رہے. اللہ کرے ہم بھی لگ جائے یہ خوف. یہ جتنا ہم ڈرتے ہیں اور چیزوں سے, دنیا کی مادی بیماریوں سے ڈرتے ہیں, فاقوں سے ڈرتے ہیں, افلاس سے ڈرتے ہیں, اور دنیا کے اندر پتہ نہیں کن کن ڈر رہے ہیں, یہ ڈرنے کی چیزیں اتنی نہیں ہیں, یہ اتنی خطرناک نہیں ہیں. یہ ڈرنے کی چیز ہے, یہ سمجھ میں نہیں آ رہی. اسی لیے بزرگوں نے اس کو سمجھا ہے, اور جنہوں نے سمجھا ہے انہوں نے اس کی دشمنی کو سمجھتے ہوئے اس سے بچنے کی زیادہ تلقین کی ہے اور زیادہ خود کوشش کی ہے. یعنی ایک تو وہ چیز ہے, یعنی اللہ رحم فرمایا کہ بعض بھی چیزیں تو بالکل ایسی صاف نظر آ رہی ہیں غلط ہیں, اس کو نہیں چھوڑ رہا, کچھ ہمت ہی نہیں ہو رہی چھوڑنے کی, جو صاف نظر آ رہی غلط ہے. اور پھر ذرا تھوڑا سا اور آگے چلیں تو بہت سی چیزیں ایسی ہیں جو ایسی گڈمڈ ہو گئی ہیں, ایسا نفس ہمیں تھپکی دیتا رہتا ہے کہ توجہ نہ جائے, شیطان ایسی پھونک مارتا رہتا ہے کہ خیال بھی نہ جائے گڈمڈ. یعنی چند چیزوں پر ایسا لگا دیا کہ ہم لگ گئے اس میں, جیسے وظیفہ وظیفہ ہی ہے, بس وظیفے میں لگے ہوئے ہیں. اور کاروبار کے اندر حلال نہ سوچنے دیں, کیوں سب کر رہے ہیں, ماحول کے اندر فضا کے اندر ایسے طریقے رائج ہو گئے ہیں, سب کر رہے ہیں. تو جب دل کے اندر شفافت آئے گی, پاکیزگی آئے گی, لطافت آئے گی, جو ہم نے لینی ہے اس ذکر کے ذریعے سے, جو اللہ والوں کی صحبت سے لینے کی چیز ہے, وہ تو یہ ہے. اللہ والے جو اس فن کے ماہر ہیں, جنہوں نے باقاعدہ اس فن کو نگرانی میں سیکھا ہے, ان کی تربیت سے ہم نے یہ سیکھنا ہے کہ نفس کی جو علائشیں ہیں اور شیطان کے جو مکر ہیں, جو گڈمڈ اس نے حق اور باطل کو ایسے کر رکھا ہے ہمیں نظر نہیں آ رہا, یعنی اس ذکر کے ذریعے سے ان کی تربیت سے اپنے اندر میں وہ ہم نے پاکیزگی لینی ہے, وہ روحانی قوت لینی ہے, وہ نورانیت لینی ہے کہ ہمیں صاف نظر آنے لگے. اور اللہ کے فضل و کرم سے جو اس محنت میں لگتے ہیں اس کے لیے, یعنی جو ذکر اس کے لیے کرتے ہیں, اللہ ان کے اندر یہ استعداد عطا فرما رہی ہیں, ایسی بات نہیں ہے. اللہ بچنے کی ہمت دیتے ہیں. میرے ایک ساتھی بتا رہے کہ اسی بات کے تعلق سے کہ اس ماحول میں آنے جانے کی برکات, کہ ایک مسئلہ پوچھنے کے لیے جامعہ اشرفیہ گیا میں, کاروباری ہیں بہت پرانے کاروباری ہیں, کہ اب ایک بات تو لگ گئی کہ ہر چیز کو پوچھ پوچھ کے چلنا ہے, تو میرے ذہن میں ایک جو خلش تھی اس کی تحقیق کے لیے میں چلا گیا. اب میں گیا تھا ایک مسئلہ پوچھنے کے لیے, وہاں پہلے سے ایک مسئلے پہ بات چل رہی, کوئی اور پہلے پوچھنے والا آیا ہوا تھا, تو جو اس کی تفصیل سامنے ہی, میں نے کہا ہے میں تو سالہ سال سے غلط کام کر رہا ہوں, میں سالہ سال سے غلط کام میں خود بھی کر رہا ہوں, اپنا مسئلہ جو پوچھنا تھا وہ تو پوچھ رہی تھا, یعنی وہاں جاتے ہی یہ چیز سامنے آ گئی, تو وہی توبہ کی کہ اب نہیں کرنا, صرف یہی نہیں کہ اب نہیں کرنا. وہ مطلب یہ آپ کو بتا دوں, ذہن میں خیال نہ رہے, لیکن اس کی تفصیل یہ بتائیں گے کہتے کہ ہم نے مال لینا ہوتا ہے تو جہاں سے لینا ہوتا ہے وہاں ہم جو ہے ایڈوانس پیسے رکھوا دیتے ہیں تاکہ مال میں وقت پر مل جائے اور کچھ سستا بھی پڑ جاتا ہے پہلے سے ایڈوانس پیسے. اس کی کئی شکلیں ہیں, یعنی مال پہلے دے دینا اور پھر ان سے مال ہم نے لینا ہے, اس کے اتارے کئی شکلیں ہیں. وہ جو شکلیں سامنے اس کا وہ کوئی پوچھنے آیا ہوا تھا وہاں پر, تو اس میں سے کچھ شکلیں جائز تھی کچھ ناجائز تھی, اس لیے میں نے کہا جی عام تحقیق کرنی پڑے گی. تو کہتے ہیں جو ناجائز میں بھی کر رہا ہوں. اب اسی پر بس نہیں ہوا, بات یہ بتانا کہتے ہیں اس ماحول میں آنے جانے کی برکت سے اندر میں اتنی قوت آئی کہ حالانکہ اس وقت معاشی تنگی کا شکار تھا, معاشی یعنی کاروباری حالات اچھے نہیں تھے, لیکن چونکہ میرے پاس ریکارڈ سارا تھا پچھلے سالوں کا, تو میں نے سارا حساب لگایا جن کے پیسے میرے ذمے اس طرح بنے جو ناجائز تھے, جو اس فتوے کے روپ سے لاکھوں روپیہ سب کو ادا کیا. ایک جگہ توبہ کر لی کہ اب نہیں کرنا, آئندہ نہیں کریں گے, یہ تو پکی بات نا, لیکن یہ نہیں, چونکہ ریکارڈ موجود ہے جن جن کے ساتھ یہ کیا تھا پورا لاکھوں روپیہ کہہ لیے میں نے سب کا ادا کیا, اور اللہ کے فضل سے اس ادائیگی سے میرے کاروبار حالات بھی صحیح ہو گئے, رب اچھے جا رہے ہیں. اب یہ حکومت کیسے آئی کہ یہی کہتے ہیں اس ماحول میں, یہ ایسا نہیں ہے. یعنی جو اس ماحول سے وابستہ اس لیے ہوتا ہے دل کی اصلاح کے لیے, اللہ اس کے دل کے اندر اس کو ایسی نورانی استعداد عطا فرماتی ہے کہ قوت بھی آتی ہے اور پھر حق سامنے کھل کے آتا ہے, باتوں کھل کے آتا ہے. دیکھو نا وہ گئے کسی اور چیز کے لیے, جیسے یہ سب ہی سامنے آ گئے کہ اللہ مدد سنا دی. لیکن جو ویسے کرتا رہے گا ذکر کے مزے لینے ہیں تو مزے لیتا رہتا ہے, کرو سبق اس کا نام نہیں ہے کہ ذکر کے مزے لے لیں یا نعرے لگا لیں, سبق تو یہ ہے. یعنی شریعت مطہرہ جو بے غبار ہے, صاف شفاف ہے, جس میں ساری چیزیں ہیں, عقائد ہیں, عبادات ہیں, اخلاق. آج اخلاق کا پتہ ہی نہیں ہمیں اخلاق کیا چیز ہوتی ہے, زبان ایسی چلتی ہے ایسی چلتی ہے, جب نفس حاوی ہوتا ہے نا پھر بھول جاتا ہے. یہ آج کی بات نہیں ہے, یہ شروع سے چلا رہے ہیں. مجھے ایسے یاد آ گیا, بات سے بات نکل آئی, شاہ یعقوب صاحب رحمۃ اللہ کتاب میں اکثر تس کہتا ہوں صحبت باہل دل, انہوں نے وہاں کیا لکھا ہے یہ اسی دنوں میں آ گیا. اورنگزیب عالمگیر رحمۃ اللہ علیہ ایک دیندار بادشاہ تھے ماشاء اللہ, مجدد صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے جو محنت فرمائی مغلیہ خاندان کے اندر جو ہے تدریجن, یہ بھی دیکھیے تصوف یہ ہے, شروع میں محنت فرمائی اکبر کے زمانے میں اور اس کا ثمرا ملا اورنگزیب عالمگیر کے زمانے میں, اور ایسے طریقے سے محنت فرمائی کہ حکومت نہیں لی ان سے, کہتے ہیں نا کہ ہمیں جو تو ہم چلائیں گے, نہ نہ نہ, یعنی ان کے مصاحبین پر اس طریقے سے ربط بڑھا کر ان کی اخلاقی تربیت اس انداز سے کی کہ اس کے بعد ہوتے 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 پھر شاہ جہان کچھ, پھر اس کے بعد اورنگزیب جو ہے وہ ایک بالکل اللہ کے ولی تھے ماشاء اللہ, کتنے سالوں میں کیسا. بلکہ بعض کو کہتے ہیں خلفاء راشدہ سے چار ہے نا, اور پانچویں کہا گیا ان کو عمر بن عبدالعزیز, اور شٹے ان کو کہا اورنگزیب عالمگیر, یعنی اس درجے کے لیے یہ محنت ہوئی. یعنی لیا نہیں ان سے کچھ, یعنی ان سے مادی منفیت کی ضرورت نہیں تھی, ان کی اصلاح کے لیے ایسا رب اور ایسے انداز سے جھگڑے نہیں ان کے ساتھ, اور ایسے دھیمی انداز سے کام کیا کہ پورا کا پورا انقلاب آ گیا. اور کتنے سال رہا ان کا واقعہ, کیونکہ ان کو اللہ والوں سے محبت تھی, یہ بڑے سمجھدار اور اللہ والوں کو جائے بھی کرتے تھے خود. ایک ان کا خوب صاحبین میں سے تھا, وہ اپنے شیخ کے بہت تذکرے کریں, یہ کچھ طبعی سی چیز بھی ہے کہ جس شیخ سے ایک تعلق ہو جاتا ہے اس کی محبت جی چاہتا سارے یہی آ جائیں, یہ کچھ اس میں پھر عقیدت میں غلو بھی ہو جاتا ہے کہ میرے پیر سے بڑھ کر کوئی پیر ہے ہی نہیں. اللہ کا شکر ہمارے ابھی تک نفی کی شروع سے ہی پہلے دن سے فرمائی, کہ پیر کی تعریف کیوں کرتے ہو، اللہ کی کرو. تو فرو اللہ ہمیں سمجھاتے تھے جس کوچوان گھوڑے کو زین وغیرہ سب کس کے راستے پر ڈال دیتا ہے، اب گھوڑے کا کام کیا ہے؟ منزل کی طرف چلے یا مرغے کوچوان کو دے دے. کہ تم نے ذکر بتا دیا ہے تب اللہ کی تعریف کرو، اللہ کی تعریف کرو، پیر کی تعریف کیوں کرتے؟ بڑے انداز سے سمجھایا اس کو، یعنی غلو سے بچانے کو. طبعی محبت اور چیز ہے، جس جگہ سے کچھ چیز ملی ہے تو اس کا احسان تو ہے، لیکن اس میں غلو نہ. کہتے ہیں ہماری بیٹی بڑے پیر کو نہیں کہتے، کتنا بڑا دعویٰ ہے اس کا، جیسے سارے پیروں کا مقام اس نے دیکھ لیا، یہ سب سے بڑا ہے. اب سب کا موازنہ کر کہہ رہا ہے میرے پیر سب سے بڑا. بھائی یہ نہ کہو، یہ کہو کہ مجھے نہیں مل سکا، میرے لیے مجھے میرے لیے باقی اللہ جانتا ہے. تو عرض کر رہا ہوں کہ ایسے ہوتا ہے کہ طبعی چیز ہے، کچھ غلو ہوتا ہے تو وہ ان کے مصاحب جانا بار 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 اور ان کے پیچھے پڑے رہتے کہ ہمارے شیخ کی بابی کے بھی چلو. ایک دفعہ دل میں آ گئی، اچھا بھی چلیں گے، کل آ دن آئیں گے تمہارے شیخ کے پاس جانا. یہ سمجھدار نا عورتیں عالمی رحمۃ اللہ علیہ، انہوں نے ان کو پرکھنے کے لیے ایک طریقہ بھی اختیار کر لیا کہ اس وقت بھی اس کو لاٹھی کے کوتوال سے اس کو کچھ بتا دیا بھی کہ جب ہم جائیں گے تم نے یہ کرنا. کہتے یہ جب وہاں گئے تو ماشاء اللہ وہ شیخ افغانی تھے، سرخ و سفید رنگ اور بڑے معارف بیان ہو رہے. یعنی میں بھی آپ سے بات کر رہا ہوں، آپ سب مجھے پیسے دیکھ رہے ہیں، یعنی بڑے بڑے معارف بیان ہو رہے اور ٹھیک ٹھیک ہو رہے، مجلس پر خوب ایک کیف تاریخ. واسطہ بھی جا کے بیٹھ گئے. اب یہ ساری گفتگو چل رہی ہے، اتنے میں کوتوال آیا بھاگا بھاگا بادشاہ سلامت سے، جہاں اپنا غضب ہو گیا. کیا ہوا؟ کہ جی فلاں محلے میں ایک افغانی کو جلاؤ نے مارا، تو آپس میں ہو گئی تو جلاؤ نے ان کو خوب زدو کو کیا، زخمی کو ہسپتال کھڑا ہو گیا. یہ ایک مفروضہ کیا ان کی، وہ نہیں تھا یہ جو جاننا جاتے تھے. کہتے ہیں کہ وہ چونکہ شیخ تھے افغانی، جو ابھی معارف بیان کر رہے تھے بڑے لمبے چڑھے، ان کو یہ سنا انہوں نے کہ ایک جلاہوں نے افغانی کو مارا ہے، تو انہوں نے غصے سے آ کے رنگ ان کا کالا سیاہ ہو گیا، وہ کہا کہ وہ افغانی ہو گئی نہیں، جلائے افغانی کو مار لے. اور اتنی گلی گالیاں دیکھ کے وہ سب اس کا مجلس کا رنگ. شاہ یعقوب صاحب فرماتے ہیں کہ حملہ ہوا، لیکن چونکہ اندر وہ پوری طرح وہ آئی نہیں تھی نا صفائی کی، مغلوب ہو گئے. اسبیت جاہلیہ اسی کا نام ہے کہ اپنی قومیت کا نام آئے اور وہ سب بارہ بھول گئے، یعنی اصلاح کسی درجے تک ہوئی پوری نہیں ہوئی. یہ ہمارے یہاں عام ہے کہ چونکہ میرا بیٹا غلط نہیں ہو سکتا، کیوں جی، میرا بھائی غلط نہیں ہو سکتا، میری قوم کا غلط نہیں ہو سکتا، میری پارٹی کا غلط نہیں ہو سکتا، میرے مسئلے کا غلط نہیں ہو سکتا، کیوں جی، عام ہماری سزاؤں میں ہے یا نہیں ہے؟ چونکہ وہ میری پارٹی کا ہے نا، میری زبان کا ہے نا. اور دوسرے کے اگر کوئی ایسا تنازع آ جائے حق کا ساتھ نہیں دیں گے، اپنی پارٹی کا، اپنی زبان والے کا، اپنی قوم والے کا، اپنی اولاد کا، تو جی ہوتا ہی ہوتا. میری بیٹی غلط نہیں ہے جی، وہ غلط ہے، ہم نے تو دو رنگ بنا رکھے. کیا دو رنگی؟ ایک کام ہمارا دماغ کرے بڑے خوش ہوتے ہیں کہ ایسا اچھا دماغ دیا کہ ہماری بیٹی کے سامنے خوشک کر رہی ہے. کیوں؟ اور وہی کام بیٹا کرے کہتے رنگ مریض. کیا کہتے ہیں کہ بیٹی ہماری کیا کرے؟ حاج کرے اور بہت دب کے رہے. یہ عام ہے ہمارے ماحول میں، دیتے ایک اشارہ کر رہے ہیں، یعنی کہ یہ اس طرف دھیان دیا. تزکیہ اس کا نام ہے، ہمارے ساتھی ہیں، ان کی بیٹی کا اور داماد کا آپس میں کچھ جھگڑا ہو گیا، تو زیادتی تھی بیٹی کی. زیادتی کس کی تھی؟ بیٹی کی. انہوں نے کہہ دیا گھر میں. وہ کہتے ہیں کہ حیرت کی بات ہے، میرا یہ جملہ کہنے سے پورا گھر، میرے بیٹے بیٹیاں، میری بیوی میرے اتنے خلاف ہو گئے. صبح ناشتہ کر دیا مجھے، میں حیران کہ میری کمائی کا مکان اور میری کمائی سے یہ پلے، اور سارا کھانے کا میرا بھی، کوئی اور کمانے والا گھر میں ہے نہیں ہے،
وہ میرے بیٹے میری بیٹیاں ناشتہ کے عزم کے ذریعے, کیوں کہ میں نے حق بات کیا تھا. کہیں تو کہیں کیوں اس پر پوچھا, یعنی ٹھیک ہے غلطی بیٹی کی لیکن آپ کو کہنی نہیں چاہیے. آج ہمارا حال یہی ہے, بات یہ چلی تھی نا جاتا تھا اور اگلے آدمی کے لیے یہ ہے نا, یہ تزکیہ اس کا نام ہے کہ ہمارے اندر میں ایسی شفافت و پاکیزگی آ جائے کہ حق کا حق. جب نفس غالب آتا ہے تو اخلاق سارے ختم, پھر بھول جاتا اچھا بھلا آدمی, اچھا بھلا ہم نے آج دیکھے پڑھے لکھے دنیاوی اعتبار سے دینی اعتبار سے بھی جب کوئی ایسا معاملہ آیا اس کے بعد اخلاق کی حدیں ساری, پھر زبان سے ایسے مغلدات بظاہر آئے کہ یہ وہی ہے میٹھی زبان سے بول رہا ہے. دن رات کے قصے ہیں, یہ تزکیہ نہیں ہے. میں سنایا کر رحمۃ اللہ علیہ کہ قہرے درویش پر جانے درویش کہ درویش کا غصہ تو اپنے نفس پر ہوتا ہے دوسروں پر نہیں ہوتا ہے. نفس پر غصہ نہیں کرتا دوسروں پر کرتا ہے, نکالتے بخار نکالتے ہیں. حقوق کا معاملہ آ جاتا ہے تو لینے کے لیے تیار ہیں اور دینے کے لیے تیار ہیں. تو میں عرض یہ کر رہا کہ جو تزکیے ایک محنت میں اس لیے لگے گا, یہ ذکر اس لیے کرے گا, اس محفل میں اس لیے آئے گا, اس لیے تعلق جوڑے گا کہ میرے اندر کی مکمل اصلاح ہو جائے, اللہ اس کی فرماتے ہیں. ورنہ ذکر کے مزے تو مل جاتے بات, ذکر کے مزے کی بات دسائیوں تک فرمائی کہ ایک ہندو بنیا تھا, ہر چیز میں بسم اللہ, تکڑی پکڑی بسم اللہ, چیز رکھی بسم اللہ, بسم اللہ بسم اللہ بسم اللہ. کسی نے پوچھا کہ مزہ بڑا آتا ہے کیا, ہے وہ تو ذکر کا مزہ تو اس کو بھی آ گیا. تو مزہ مقصود نہیں ہے, مزہ آئے نہ آئے, اصل یہ ہے کہ ہمارے اندر وہ قوت آئے کہ ہم شریعت کے مطالعہ پر پورا چل رہے ہیں, دل میں ایسی استعداد آئے کہ اپنے اندر کے منفی جذبات پر قابو پائیں, نگاہوں کو قابو کرے, کانوں کو قابو کرے, زبان کو کنٹرول کرے, اندر کے بریک جو ہمارے فیل ہو گیا فیل ہو گئے بے محابہ, تو وہ قوت لینی ہے اس ذکر سے, اس تعلق سے اندر میں وہ قوت لینی ہے ہم نے. تزکیہ یہی ہے, تصفیہ یہی ہے کہ دل کے اندر یہ جو مخالف جذبات حاوی ہو کر ہمارے اوپر اتنے حاوی ہو گئے کہ ہوش ہی نہیں, کام کر کے پھر کہتے تھے وہ اس چیز غصہ آیا تھا نا پتہ نہیں چلے غصے میں یہ کر گئے پٹائی کر دی اس کی اس کی, اب بعد میں پچھتا رہے, چلو پچھتانا بھی ایک لحاظ دیتے بھی آتے ہیں, کہتے ہیں شکر کرو بھائی تمہارے اندر میں اللہ نے استعداد تو دے دی ہے کہ غلط کام کر کے پچھتا تو رہے, کہتے گھبراہٹ کی جگہ نہیں جانی چاہیے, یعنی یہ چاہ رہے ہو کہ غلط کام کو گھبراہٹ نہ ہو, یہ تو خطرناک ہے. غلط کام کر کے اطمینان کو ہونا انتہائی خطرناک ہے, غلط کام کے بعد گھبراہٹ کا ہونا تو بہت بڑی نعمت ہے, ندامت ہو رہی ہے, توبہ کی طرف دھیان جا رہا ہے, شکر کرو. تو یہ ایک دم تو نہیں ہوگا نا, یہ تدریجن ہوگا, لیکن تدریجن یہ اس لیے بار بار جس بات پہ کی جاتی ہے کہ اپنے اندر جھنکا کریں اور کوئی اور غرض ہو تو اس کو نکالا کریں, خالص کریں. ہم تو یہ چاہتے ہیں کہ ہمارے اندر میں وہ نورانی استعداد آئے جو اللہ پاک کی ہر اطاعت پر ڈالے, ہر نافرمانی سے روکے, عقائد کے تعلق سے ہو, عبادات کے تعلق سے ہو, اخلاق کے تعلق سے ہو, معاملات کے تعلق سے ہو, معاشرے کے تعلق سے, جس رشتے کی بھی ہو. یہ ہے اللہ ہمیں نصیب فرما دے, تو اس کو سامنے رکھ کے ذکر کی مشق کر لیتے ہیں. ہمارے چونکہ ذکر قلبی کی ذکر خفی کی مشق ہے, میں نے قلبی اکثر کرتا ہوں, یہ طریقے ہیں علاج کے. آج بھی ایک نوجوان آئے ہوئے تھے فلاں جگہ پر, جی مزوں کی بات کر کے کتاب آپ کی میں نے پکڑی اور میرے دل پر ایسی ایک بات جو ہے نا کہ کہیں جانا تھا. اب یہ کتاب چھپی ہے ہماری, اس کی چھپائی کے لیے ہمارے متعدد بھائی نے ان کو کتاب اور سی ڈی بھی جا کے کہ میں وہاں جا کے جب تک انتظار میں کچھ صفحے دیکھ رہے تو میرے اندر تو ایک ایسی کھلبلی سی مچلی کئی دن اس کا جنم اثر ہوا. تو یہ ایک جھنجھوڑا گیا ہے لیکن اصل تو کام کرنے آ گیا تھا, یعنی مزہ تو آ گیا تھا, کتاب کو پکڑ کے مزہ تو آ گیا ہے اور تھوڑا سا دیکھ لیا, لیکن اصل تو کام کرنا ہے. یعنی ایک تو وقتی طور پر ایک چیز کیفیت, تاریخ کیفیت تو آنی جانی سے چلے جائے گی, کیفیت نہ بھی آئے لیکن ہمارے اندر میں قوت آئے جو ہمیں اللہ کی ہر اطاعت پر ڈالے, ہر نافرمانی سے رکے, یہ اللہ سے مانگے. تو اس کے لیے اعداد کے طریقے ہیں, اللہ کے بندے کام کر رہے ہیں, یہ چاروں جو سلسلے ہیں, نقشبند ہے, قادری ہے, چشتی ہے, سوروٹی ہے, علاج کے طریقے ہیں اور سارے اثر انداز ہیں. سب سے فائدہ ہو رہا ہے اللہ کا شکر ہے, ہم کسی کی نفی نہیں کرتے نہ مقابلہ کریں گے, لیکن چونکہ ہم نے طریقہ سیکھا ہے اس لیے اس کا تذکرہ کریں گے کہ ہم نے ذکر خفی سیکھا ہے. اس لیے میں کہتا ہوں یہ بھی ہے, یہ ہی ہے, نہیں ہے. ایک آج کل مسئلہ یہ بن کے ہر آدمی جہاں لگا کہتا ہے یہی ہے, اس لیے نہیں ہے. ہم تو اس لیے کہ یہ بھی ایک ہے اور اللہ کا شکر ہے ہم نے اس کی افادیت اہمیت دیکھی ہے, ہمارے بڑوں نے سکھایا ہے, اس لیے کہتے ہیں بھائی اس طریقے پر یہ شارٹ کٹ راستہ ہے کر لیں, لیکن یہ مقصود بنا کر کریں تو انشاءاللہ نفس کی قوتیں ٹوٹیں گی, ٹوٹتی ہیں, اطاعت کی رغبت بڑھے گی, دل کا میلان بڑھے گا تدریجن, بازوں کا اللہ فضل تو جلدی بھی ہو جاتا ہے. اس لیے جو ہے تو ہمارے یہاں ذکر خفی کی ذکر قلبی کی مشق ہے, اس کا باقاعدہ حکم بھی ہے, ود کو ربا کا بھی نفسی کا تدر ودون الجہر من القول بالغدو والآصال ولا تكن من الغافلین. یہ بار بار قرآن کی آیت اس لیے پڑھی جاتی ہے, منصوص ہے ہمارا طریقہ کار, یہاں فرمایا جا رہا ہے اپنے رب کو یاد کرو اپنے جی میں, یعنی چپ کے چپ کے, اور صبح بھی یاد کرو, شام بھی یاد کرو, کثرت سے یاد کرو اور غافل نہیں سے کرو. یعنی دل جو غافل ہے اس کو غفلت سے بیدار کرنا ہے تو دل کے اندر کثرت سے ذکر خفی کی مشق, کثرت سے, تھوڑے ذکر سے فائدہ تھوڑا ہوگا. جو ہم چاہتے ہیں کہ نفس کی قوت ٹوٹے, ہمارے اندر کے اخلاق صحیح ہوں, اس پر ہم قابو پائیں, جانتے بوجھتے پچھتاتے ہیں بعد میں, شرمندگی بھی ہوتی ہے, سمجھ میں نہیں آتی کیا کریں, وہ اپنے اندر ہی اندر, اس کے لیے کہ یہ ذکر کثرت سے کرنا ہوگا. تو قرآن یہ طریقہ یہ بھی بتا رہا ہے, یہی نہیں صرف کرتا, یہ بھی بتا رہا ہے. فذکرونی اذکرکم, اللہ فرما رہے ہیں جس کا مفہوم ہے اپنے رب, اگر یعنی مجھے یاد کرو کہ میں بھی یاد رکھوں گا, آسان سی بات ہے. یعنی ہم اللہ کی یاد دل میں بسا لیں گے تو اللہ پاک ہماری تو متوجہ ہوں گے, تو دل کے اندر نورانیت آئے گی, دل سے ظلمت نکلے گی, دل کو روحانی ٹونک ملے گا, دل کو روحانی دوائی ملے گی, اندر کے امراض جھڑیں گے, اندر میں روحانی قوت آئے گی. اسم ربی کا وہ تبدیل الہی تبدیلا فرمارے, اس کے نام سے یاد کرو اکیلے ہو کر, یعنی تنہائی میں مشغول. اس لیے یہ جو ہلکا ہے نا, یہ تو آپس میں سیکھنے کے لیے مذاکرہ ہے نا, اس لیے, لیکن اصل ذکر تنہائی کا ہے کہ کچھ وقت نکال کر تنہائی میں بیٹھ کر رب کے نام سے, فتبارا قسم ربی کا فرما رہے ہیں, یہ متبرک نام ہے. رب کا نام کیا ہے؟ متبرک ہے. یہ اللہ فرما رہے ہیں, یہ منصوص ہے, اس کی برکت منصوص ہے. اس برکت والے نام کو دل پر لکھ کر اس کی دل میں تکرار, یہ ہمارا طریقہ. اس لیے تصور کا کام ہے, یہ آنکھیں بند کرنا ایک وقتی ضرورت ہے, یعنی یہ شروع میں مبتدی کے لیے ہے, مشق کے لیے ہے, لیکن اصل ذکر کھلی آنکھوں سے بھی کرنا ہے اور کیا جا سکتا ہے, لیکن شروع کے اندر چونکہ بعض کا دشواری ہوتی, اس لیے کہتے ہیں تھوڑی سی ہمت کر کے تنہائی میں بیٹھ کر آنکھیں بند کرو, دل کا تصور کرو اور دل پر لکھو لفظ اللہ خوشنما حروف میں, جو رنگ جس کو اچھا لگتا ہے,
اور پھر دل میں تکرار کرو اللہ مبارک نام. اللہ کرے اس مبارک نام کی لذت سے ہمارا دل آشنا بن جائے. جب ذوق بیدار ہو جائے گا پھر تو خود جی چاہے گا, لیکن ذوق کی بیداری کے لیے بھی زور لگانا پڑے گا. اس لیے اس میں کوئی ایسی بات نہیں ہے جو رنگ جس کو اچھا لگے. یہ تکرار اتنی کرنی اتنی کرنی اتنی کرنی ہے اس نام کی, جس کا نام لے رہے ہیں, جس کو یاد کر رہے ہیں, جس کو پکار رہے ہیں, اس کا دھیان خیال ہمارے دل دماغ میں رگ رگ ریشے میں سما جائے. جب یہ دھیان خیال رہنے لگے گا تو پھر بھائی اس کی نافرمانی پر ضرورت ہوگی, جوڑا جائے گا اندر سے ہے کیا کر رہا ہے وہ دیکھ رہا ہے. یہاں تو تنہائی کے اندر تو کوئی ضعیف سامنے آ گیا تو اس کو لگا بھی دیا, اس کو ایسا جھنجھوڑا اور ایسی مغلدہ سنا دی کا کون دیکھ رہا ہے, وہ بھی ذرا ضعیف جو ہے وہ ہے اور یہ جھنجھنا رہا ہے, یہ کسی کو کیا پتا ہے. لیکن جب یہ ذکر کی تکرار دل کے اندر رچی بسی ہوگی تو ضعیف پر بھی ظلم کرنے سے ہاتھ اٹھایا ہے یعنی دیکھا وہ دیکھ رہا ہے. تنہائیوں کے اندر بھی پھر غلط کاموں سے رکے گا. آج جو تنہائی میں ضرورت ہو رہی ہے باہر تو بڑے پاکیزہ بنے ہوئے ہیں, اس لیے تقویٰ فرمایا, تنہائی کا تقویٰ ہے, تقویٰ یہاں فرمایا, اشارہ فرمایا اندر چھپا ہوا ہوتا ہے وہ دل کے اندر ہے. اللہ حقیقت تقویٰ ہم کی تو بھائی اس کی محنت یہی اسی لیے ہے. اللہ کرے بات سمجھ میں آ جائے اور ذکر کو ہم اپنے روزانہ کے معمولات میں شامل کریں ضرور سمجھ کر. لیکن عجیب بات یہ ہے کہ دنیا جہاں کے کاموں میں سے ہم اتنے پھنس گئے ہیں جن کو ضروری خامخواہ بنا رکھے ہیں, جو ضروری چیز ہے جی وہ تک نہیں ملتا. ایسے تھوڑا سا سر سمجھ کر لیا پھر کہتے ہیں جی اتنے سال ہو گئے جی کچھ بنا نہیں. بنا گا کیسے جی؟ جس نے کی محنت دنوں میں لے گئے ان کی حالت پلٹی, دنوں میں پلٹی. اللہ سے مانگے اللہ ہمیں سمجھ عطا فرما دے, لیکن کام کرنے سے ہوگا, ہمت کو استعمال کرنے سے ہوگا. اللہ کی مدد آ جاتی ہے لیکن مستی مزاجی سے لگے رہنے سے ہے. یعنی روزانہ کی ہم کچھ وقت مقرر کر کے اس محنت کو کریں, دل کے اندر جو ہے تصور سے لکھیں لفظ اللہ جو جس کو رنگ اچھا لگتا ہے اور تصور سے تکرار اللہ اور اللہ سے مانگے جسے مقصود ہے دل میں پاکیزگی, دل میں قوت جو ہم نے اللہ کی ہر اطاعت پر ڈالے ہر نافرمانی سے روک دے اللہ میں عطا فرما دے. اب تھوڑی دیر مشق کر لیں. اللہ
الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيدنا النبي الكريم اللهم انت السلام انت السلام وإليك يرجع السلام وتباركت يا ذا الجلال والإكرام يا رب العالمين لا إله إلا الله الحليم الكريم سبحان الله رب العرش العظيم والحمد لله رب العالمين نسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك والغنيمة من كل بر والسلامة من كل إثم لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته ولا هما إلا فرجته ولا حاجة إلا لك رضا إلا قضيتها يا أرحم الراحمين رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين رب اغفر وارحم واعف عنا وتقبل وتجاوز عما تعلم إنك تعلم ما لا نعلم اللهم إن مغفرتك أوسع من ذنوبنا ورحمتك أعظم عندنا من عملك اللهم أحسن عاقبتنا في أمور كلها وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان واجعلنا من الراشدين واجعلنا من الراشدين واجعلنا من الراشدين اللهم سلم ديننا وسلم إيماننا وسلم إسلامنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين اللهم نقي قلوبنا كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس اللهم باعد بيننا وبين خطايانا كما بعدت بين المشرق والمغرب يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث اصلح لنا شأننا كله ولا تكلنا الى انفسنا طرفة العين فإذا فعلت ذلك بنا فكن انت ولينا واهدنا الى صراط السبيل واهدنا الى صراط السبيل يا الله يا امارة جمعنا بیٹھنا یاد کرنا یا اللہ اس کو قبول کرنا یا اللہ اپنے ذکر کے طریقے کی قدر پر قبول کرنا اور اس سے جو مقصود ہے انتہائی طور پر آپ کی بات یا اللہ اپنی ذات عطا یا اللہ اپنی ذات سے ملاقات کا شوق حاصل کرنا یا اللہ ہماری دینی امیتیں دینی غیرتیں یا اللہ بیدار کرنا یا اللہ ہماری اس مجلس کو انتہائی طور پر قبول کرنا اپنے رنگ میں رنگنے کا ذریعہ بنا یا اللہ ہماری اس مسجد کو اپنے رنگ میں رنگنے کا ذریعہ بنا یا اللہ اس مجلس کو اپنے رنگ میں رنگنے کا ذریعہ بنا یا اللہ ہمارے لیے ہمارے رب کی سعادت کو یا اللہ مفید بنا یا اللہ قدر کرنے کی توفیق عطا فرما قدر سے بچا یا اللہ ہمارے عزت کی حفاظت کرنا ہمارے عزت کے فیض کو عام کرنا ہمارے عزت کے فیض کو عام کرنا متعلقین معززین خلفاء سب کو اپنی کمال مرتبہ عطا فرما یا اللہ اس سمندر کے پاس ہے اگر کسی کو بھی معلوم نہ کر یا اللہ یا اللہ ان کی اخلاص نصیب کر قدر دانی کی توفیق عطا فرمانا قدر سے بچا یا اللہ ہمارے ذکر گرم کو بہن بھائی کو سب کو بھی دنیا کی بنا کر اپنی کمال معاف کو کرتا ہوں یا اللہ سب کو صحت درستی عطا کر یا اللہ مشاہد کی علماء پتا کی دینی مدرسوں کی کام کام کی دینی مرکزوں کی حفاظت کرنا اسلام کا بول بالا کرنا کفر کا کلمہ پست کرنا یا اللہ کفر کا کلمہ پست کرنا یا اللہ دین کا ذوق و شوق نصیب کرنا یا اللہ حاضر میں مجلس کے دلوں میں جو نیک نمائے ہیں جائز کرتے ہیں قبول و منظور کرنا یا اللہ جو مانگنا چاہیے تھا نہیں مانگا بھی مانگے عطا کرنا جو نہیں مانگنا چاہیے تھا مانگ لیا اسے کا گزر کرنا اصل اللہ تعالیٰ کے ہی ہم لوگ آج ہی سب کی بھائی ہوئے